بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله مرحبا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله مرحبا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله رسول اللہ سرکار کی آمد بابا دلدار کی آمد بابا کا کی آمد بابا داتا کی آمد بابا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نور نعرہ رسالت لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ موتقف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. اپنی مادری زبان ہی میں کہہ دیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا مسجد کریمہ، مسجد نبوی، یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی ہوئے، تو آب زمزم پینا، کھجور سے افطار کرنا، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے. نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے ثواب میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں کریں گے، صرف ایسے ہی آ گئے کہ چلو بھائی آج تو بہت مزہ آئے گا، مرحبا مرحبا ہوگا، مزہ ہوتا ہے، مزہ آئے نہ آئے یہ نصیب، ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے ثواب کی نیت سے یہ سارے کام کرنے چاہیے. اور ضمناً مزہ تو کہیں نہیں گیا، مزہ تو انشاءاللہ آ ہی جائے گا، ہے نا؟ یہ تو ہماری روحانی غذا ہے، اس کے بغیر تو ہم کو چارہ ہی نہیں ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. سب سے پہلے میں درود شریف کی فضیلت سناؤں گا، اس کی نیت میں کر چکا تھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے، جو دو زانو یعنی تحیات پڑھتے ہیں نماز میں، اس طرح نہیں بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں یا جو بھی مہذب طریقہ ہو، لیکن پھر جب تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے، توفیق مل جائے، پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے. بعد ابا نصیب صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اپنے لیے مزید نیتیں بڑھائے لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک آئے تو کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ایصال ثواب برائے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا اور جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الافاضل، امام غزالی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ہم سب کے عزیز و اقارب، والدین اور جتنے بھی عزیز فوت ہوئے ان سب کو بھی ان کا ثواب پہنچے، خصوصاً 12 ماہ والے، 25 ماہ والے، وقف مدینہ والے، اور میری وہ مدنی بیٹیاں کے جو ہر وقت مدنی برقع سجاتی ہیں، اور مدنی انعامات والے اور والیاں. صلو علی الحبیب محمد. الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی تیسری شب ہے، ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں. الحمدللہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں دارالفتاء اہل سنت، جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ کی مجالس کا ہے یہ مدنی مذاکرہ، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن، تو جامعۃ المدینہ برائے راست او بی وین آج اٹک میں جا کر شیطان کو اٹکی ہے. صحیح جی،
سبحان اللہ.
اٹک میں شیطان کی خیر نہیں، آج شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
جو اٹک والے عاشق رسول بھی جھوم رہے ہیں، ہاتھ لہرا رہے ہیں. سبحان اللہ، آقا عطار کی آمد
مرحبا،
یہ لکھا ہوا اس میں ماشاء اللہ،
سبحان اللہ،
پلے کارڈ اس کو گتے پر لکھا ہوا ہے، مدنی چینل جاری رہے گا، مرحبا، مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فیصل منیر المعروف محمد فضل رضا تاری، جامعۃ المدینہ میاں والی سٹی، درجہ رابعہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بیعت سے کیا مراد ہے؟ اور حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر، الف الا چمبے دی بوٹی، من میرے وچ مرشد لائی ہو، ہر نفی اسباد پانی ملیا، ہر رگے ہر چائی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے.
اللہ، وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، اور کل الحمدللہ میں ایک یہ بھی آئی ہے، اللہ بھی عام طور پہ یہ بہت، یعنی کہ وہ جلدی میں یا بول جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو جلدی میں غلط تلفظ ہمارے یہاں عام ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اثبات کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، پنجابی بھی یہ وہ پنجابی نہیں ہے، وہ پرانی پنجابی ہے. لائی مانے بوئی، بوائی کرتے ہیں نا شادی مراد ہے. چمبیلی کی بوٹی، ایک ہوتا جڑی، جڑی جڑ سے جڑی بوٹی وہ جو کھلتی ہے نکلتی ہے، چمبیلی کی بوٹی میرے دل میں میرے پیر صاحب نے اس کی بوائی کی ہے، بوئی ہے. نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ نفی یعنی انکار، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، الا اللہ ایک ہے. اب یہ مراد مانا یہ بنیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ کے معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، اس کا یہ جو مانا کرتے ہو تحریف کرتے ہیں کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے کہ ایک دوسرے کے بھی ہم مشکل کشا ہیں. ماں اپنے مدنی منع کی مشکل کشائی کرتی ہے کہ دودھ نہیں پلائے گی تو مر جائے گا. تو یہ بالکل وہ جہالت کی بات ہے کہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی فلاں نہیں، بالکل جھوٹ ہے. یہ کبھی بھی ایسے لوگ دلیل نہیں لاتے، بس یہ اپنی وہ لفاظی میں کھا جاتے ہیں. اگلے وہ جو ایسا کرتے ہیں یہ تعریف کرتے ہیں اور کلمے کا معنی بگاڑتے ہیں. کلمے میں الہ، الہ کا معنی جو ہے الہ معبود، یعنی عبادت کے لائق معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ ہے. تو اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے. تو یہ نفی لا الہ اور الا اللہ اثبات یعنی اقرار، نہیں اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا تھوڑی کہ پھر کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہے اور ایک ہی ہے. نفی اثبات دا پانی ملیا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا میری بوٹی جو میرے مرشد نے بوئی تھی اس کا پانی مجھے ملا، سینچائی ہوئی، اس کی پانی سینچا اس پر. ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگ میں ہر جگہ میں میرے روئے روئے میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایسی رچ بس گئی کہ روئے روئے کی نوک ہو 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 کا ذکر کر رہی ہے. یہ اپنے موٹی عقل کے مطابق کی ابھی آیت، قرآنی آیت تو
شیر سمجھ میں آ گیا نا،
قرآنی آیت نہیں ہے کہ جس کا یا حدیث شریف یا قرآنی آیت کا اپنی یہ موٹی عقل سے، بلکہ موٹی کیا ہر عالم کو بھی اس کی تشریح کی اجازت نہیں ہے. اس کے شرائط ہے کہ کون اس کی شرح کر سکتا ہے. ادھر آج دیکھو تو جس کو دیکھو مفسر قرآن بنا پھرتا ہے، تفسیر کی تعریف پوچھو تو بگلے جاکے گا کہ تفسیر کس کو بولتے ہیں، تفسیر کے شرائط کتنے، تفسیر کے بہت سارے شرائط ہیں کہ تفسیر کون بیان کر سکتا ہے. تو قرآن و حدیث کی تفسیر بڑے سے بڑا فلاسفر اور عقل مند بیان کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ سوچ لینا کہ جس نے یہ مسئلہ، بلکہ وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے قرآن کی آیت یا حدیث شریف کی تفسیر اپنی آئیڈیا سے، اٹکل سے، قیاس سے بیان کی اور وہ درست بھی ہو، ہے نا، درست بھی ہو، تب بھی گناہ گار ہے، حرام. کہ یہ جاہلوں کے ہاتھ میں یہ لگام دی ہی نہیں گئی، اس کے جو اہل وہی تفسیر اور شروعات کریں گے. اسی لیے میں آج سے نہیں، برسوں سے یہ الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے فضان سنت کا درس دینا ہے تو جو لکھا ہوا پڑھ کے سنا دو، چونکہ چنانچہ مت کرو، چونکہ چنانچہ میں پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کہ گویا کہ، یعنی کہ وہ مانے حدیثوں کے رائتوں کے مت بیان کرو، ہمارا کام نہیں ہے. جو مفسرین کرام لکھ گئے نا، ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. بہت بڑا عالم چاہیے، اور اگر تفسیر کی شرائط آپ کو پڑھنا ہو نا تو تفسیر نعیمی جلد اول کی ابتدا میں تفسیر قرآن کے شرائط لکھے ہوئے، کون تفسیر کر سکتا. ہر ایرا غیرا نتو خیرا تفسیر کرے گا تو اسلام کا نقشہ بدل دے گا، اور بدلنے والے پیدا ہو گئے، بدل رہے ہیں، اور اسلام کو ماڈرنائز کر کے پیش کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. تو قرآن کی آیتیں تو کون نہیں پڑھتا، اپنے مرضی کے معنی نکال لیتے. تو اس لیے ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے، کابر کے پیچھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول سکتے، اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے. کیونکہ یہ شعر تھا، تو اب یہ شعر کا معنی میں نے وہ اپنی موٹی عقل کے مطابق کوشش کر کے ادھر ادھر سے الفاظ جوڑ کے آپ کو خوش کر دیا. اچھا کوئی مفسر صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، شعر کے مفسر
پنجابی تو اسی طرح ہی ہے
میرے لال, جو عربی جانتا ہوں نا, عربی کا ماہر ہو نا, ابھی قرآن کی آیت کی تفسیر کی اس کو اجازت نہیں ہے. اب وہ پنجابی کا ماہر ہو اور کوئی تائید کر دے تو چلو اپنا پھول ہی تو بڑھے گا. جزاک اللہ. یہ ساتھ میں کہ جو عربی بھلے اچھی جانتا ہو لیکن وہ قرآن آیت یا حدیث پاک کی شرح کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اس کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو. اچھا بیعت کے معنی اس نے پوچھے. بیعت کا معنی اعلی حضرت نے یاد پڑتا لکھا کہ بک جانا, جس کی بیعت کی نا اب اس کے ہاتھ بک گئے. مگر آج کل کوئی نہیں بکتا بھائی, اور ناؤں پر چاند بھی قربان اور ایسا ہاتھ چھڑا دے قافلے کا نام پڑتا ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے. یہ کہ بک ہے خلاص, تو بکنے والوں کی بھی مثالیں اعلی حضرت نے دی ہیں ملفوظات اعلی حضرت میں, کہ وہ سیدنا یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید ڈوب رہا تھا, دریا میں ڈوب رہا تھا, اور خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے. سمندر پر ڈیوٹی ہے ان کی, یہ ظاہر ہوئے, فرمایا کہ لا ہاتھ دے میں تجھے باہر نکال دوں. تو مرید بھی کیسا تھا, ڈوبتے ڈوبتے بولتا ہے کہ حضور گستاخی معاف, یہ ہاتھ میں نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو وہ ایک ہی کے ہاتھ میں میں نے دے دیا میرے شیخ یحییٰ منیری, اور میں معذرت اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکوں گا. پھر ان کے شیخ یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد کا چھٹی یا ساتویں گلی میں مکان پڑتا تھا, لیکن کبھی آپ نے اپنے استاد کے مکان کی طرف پیر نہیں پھیلائے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن سے جب سے بھی میں نے بغداد شریف کی سمت مجھے پتا چل گئی کہ اس طرف بغداد شریف ہے, تو اس طرف میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے. تو یہ عشق والوں کی باتیں, ہم تو کیا ہیں بس یار. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں جوتی نہیں پہنی, سوار نہیں ہوتے تھے کہ جس سرزمین میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے میں اس کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے روندوں, میرے سے نہیں ہو گئی. تو عشق دے چل رہی نمبر لے گئے عقل مندہ اے میں عمرہ گالیاں. تو یہ اپنے اپنے بس عشق کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چپل پہنتا ہے مدینے میں تو عاشق نہیں ہے, یہ اپنی منطق نہیں جاننا. وہ عشق کا ایک ان کا مقام تھا, اور ہم لوگ تو کمزور لوگ, نہ فرض ہے نہ واجب ہے چپل نہ پہننا. گناہگار بھی نہیں ہے جو چپل پہنتا ہے, جائز ہے اس کے, اچھی نیت سے پہنا ہوگا تو ثواب بھی ملے گا. کہ تاکہ میں گرد آلود پاؤں لے کر, مٹی والے پاؤں لے کر کہیں مسجد نبوی شریف میں داخل نہ ہو جاؤں, اس نیت سے پہنے گا تو امید ثواب پائے گا. انما الاعمال بالنیات. تو جو ننگے پاؤں مدینے میں پھرتے وہ احتیاط بھی ان کے لیے ضروری ہے. بعض جاتے ہیں عمرے پر حج پر تو ننگے پاؤں پھر لیٹرین میں بھی گھس جاتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح داخل ہو جاتے ہیں. میں سن 80 میں جب گیا تھا پہلی بار, اس وقت بھی میں مسجد نبوی شریف میں, یعنی میں جانے سے پہلے میں اپنے بغل میں ہر وقت پانی کی بوتل رکھتا تھا, بڑی والی ہوتی ہے بغل میں. اور مسجد نبوی شریف کے پاؤں سے تو مٹی تو لگتی ہے نا, میل کچیل جس کو کہا جائے, جو بھی کہا جائے, پاؤں اس میں آلود تو ہوتے نا. تو میری یہی مطلب ترکیب اور کوشش ہوتی تھی کہ باہر مسجد نبوی کے پاؤں دھو لیے جائیں اور پھر مسجد کریم میں داخلہ ہو, یہ ہونا چاہیے. پھر پانی والے پاؤں لے کر بھی نہ جائے, کہ بعض وقت مٹی برابر نہیں دھلتی تو نشانات پڑتے ہیں, تو تولیات وغیرہ سے پہنچ لیے جائے. میں خود ان مسجدوں میں بھی, اب آج کل تو آپ کے یہاں داخلہ فیضان مدینہ میں تو مسجد کے اندر میرے لیے دشوار ہے, تو جب بھی مطلب میں نے باہر سے بھی پہلے ملاقاتیں اور بہت سو نے دیکھا ہوگا میرا کہ میں مطلب مسجد کے یہ جو منڈیر ہے نا, یہ مسجد سے باہر ہے, فنا مسجد ہے, تو میں اپنے پاؤں کو جھاڑتا تھا تولیے سے یا جس طرح پونچھ کر, جبکہ گرد وغیرہ ہوتی تھی تو پھر داخل ہونے کی ترکیب کرتا تھا اصل مسجد میں. یار میرے پاؤں سے مٹی اندر نہیں آنی چاہیے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے نا کہ مسجد میں ایک ذرہ بھی ڈال دینا, ذرہ, اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے آدمی کو آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آج کل تو مسجد کا احترام ہے ہی نہیں, اتنا بہت کچھ پھینکتے رہتے ہیں مسجدوں میں, کچرا ڈالتے رہتے ہیں, بال جھاڑ دیتے ہیں. حالانکہ اسلامی بھائی ہمارے شاپر رکھتے ہیں, بس مسجد میں بال ملا تو ڈال دیا, کوئی رواں ملا تو اپنی شاپر میں ڈال دیا, اور اس طرح وہ احترام کرتے ہیں مسجد کا. اللہ ان کو دونوں جہاں کا احترام نصیب فرمائے, ان کا اکرام ہو قیامت کے روز بھی. ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے جیب میں شاپر ہو, اسی مقصد کے تحت کو مسجد کے وہ روئے مگر اٹھاتا ہو. احتکاب میں تو بہت ہوتے ہیں, لیکن آج شاید ہے ایک ہے دیوانہ. واہ وہ ادھر ہے, سبحان اللہ, مرحبا. اچھا دوسرا بھی ہے, دوسرا کوئی بھی ہے, ایک ہی ہے فی الحال, شاپر بھی ہے. اچھا شاپر دکھا بھی رہے ہیں, اللہ صدقڑے جاواں. دوسرا بھی ہے, واہ دو دو ہو گئے, تھیلی خالی بھی نہیں, کچھ نہ کچھ اندر ہے, ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. اللہ ان کا دل صاف کر دے, مسجد صاف کر دے.
بابا یہ بھی آپ کی مدنی سوچ کی تربیت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ آپ نے بارہ اعتکاف کے دنوں میں تربیت عطا فرمائی ہے, اور ہمارے تربیتی کورس کے اساتذہ الحمدللہ اس پر اسلام بھائیوں کا ذہن بناتے رہتے ہیں.
الحمدللہ ماشاءاللہ, ہر وقت مسجد میں جس سے بن پڑے نرک لے, کپڑوں پہ بال آ جاتے ہیں بازو کا اپنے ہی, اب بال وہ جھڑ کر مسجد میں گرے, اس سے پہلے اس کو نکال کے وہ شاپر میں ڈال دے. مرحبا, بہت رومے اور بالوں کے گچھے اڑتے رہتے ہیں بڑی مسجدوں میں, یہاں لڑکتے رہتے ہوں گے گچھے, یہ اٹھا کر ڈال دیا شاپر, کیا وزن ہے اس میں.
اسلام بھائی نیت کریں فیضان مدینہ میں جو مسجد میں موجود ہیں, جامعہ کے طلبہ بھی نیت کریں, اس لیے کہ جامعہ سے متصل مسجدیں ہوتی ہیں, اور الحمدللہ ہمارا پانچوں وقت آنا جانا ہوتا ہے, مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت جو ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم مسجدوں کا ادب بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس طرح سے جو بھی بال یا اس طرح کی جو بھی چیز نظر آئے گی انشاءاللہ اپنی جیب میں موجود شاپر میں اس کو جمع بھی کریں گے انشاءاللہ.
ایک حدیث شریف ہے جس کا مضمون ہے کہ مسجد سے تکلیف دے چیز ہٹانے والا جو ہٹائے گا, مسجد سے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوگی اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے بال اٹھا لیا اس کے لیے جنت میں محل بن جائے گا, میں اس کی شرح نہیں بیان کر سکتا, لیکن حدیث شریف ایک ہے کہ تکلیف دینے والی چیز جو لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. مسجد میں مٹی والے گندے جوتے لے جانا کیسے, گندے اور مٹی والے فرق ہے, یعنی اگر ناپاک ہے تو نہیں لے آ سکتے, کنفرم معلوم ہے کہ جوتے ناپاک ہے تو نہیں لے آ سکتے, اور اگر ویسے مستعمل جوتے جو ہیں استعمال شدہ تو مٹی تو لگے گی اس پر, تو لے جا سکتے ہیں. اس طرح لے جائیں کہ دروازے پر ہی اس کو جھاڑ جوڑ دیں اور مٹی کا کوئی بھی ذرہ مسجد میں گرنے نہ پائے. یہ عام طور پہ چپل اور یوں ہی اٹھا کے لے آتے ہیں مسجد میں, پھر وہ جہاں رکھا نا وہاں ڈھیر ہوتا ہے کچرے کا, اس کے جھڑے ہوئے جوتوں میں, یہ نہیں ٹھیک. سب سے اچھا ہے کہ شاپر میں اپنے پاس جیب میں شاپر ہو, اسی میں اپنے چپل رکھ دیں. تو اس طرح یہ کہ چوری انہیں بھول کر غلط فہمی میں تو کم از کم کوئی نہیں لے جائے گا کہ میں نے شاپر میں نہیں رکھا تھا, اس کا تحفظ بھی ہوگا. اب چور تو بغیر شاپر کے بھی لے جائے گا, وہ تو جو عمدہ ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. تو چور تو یہ ترکیب ہوتی ہے نا ان کی کہ پہلے یہ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے نا, پہلے دیکھتے ہوں گے کہ کون کون آ رہا ہے, کون کون جا رہا ہے, کون چپل عمدہ جوتے اور یہ کہاں بیٹھا ہے, تو پہلی صف میں جھومتا ہو جا کے بیٹھا ہے, اس کے جوتے رکھے ہوئے, اب یہ اٹھائے گا, ورنہ ویسے آپ کے سامنے اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے چپل کے برابر اس کا مالک بیٹھا ہو, مگر ڈر کدھر جاتا ہے. تو یہ چالاکی تو کرتے ہی ہوں گے نا یہ.
پاپا اس سلسلے میں ایک نے اپنا کچھ اس طرح کا معاملہ بتایا کہ میری قیمتی چپل تھی تو تھوڑی دیر بعد جب میں دیکھی تو موجود نہیں تھی, تو میں بڑا حیران کہ ابھی اتاری تھی ابھی کہاں گئی, تو پتا چلا کہ کا مسجد میں میں مطلب تھوڑا اطراف میں میں نے جب دیکھا اس کو تو ایک جگہ پر مطلب مجھے چپل رکھے ہوئے ملے, تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو اس نے میرے پیچھا کیا کہ یہ قیمتی چپل پہن کر آیا تو سب سے پہلے تو اس نے جگہ چینج کر دی اٹھا کر کہ جناب یہ چپل جو اس نے یہاں رکھے تھے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھوں اب یہ ڈھونڈ کے کہ نہ ملے اور یہ چلا جائے تو پھر میں اس کے چپل اپنے پاس سے لے جاؤں.
یہ حکمت اس کی شاید نہ ہو, میری موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا ہو اس کو, ہو سکتا ہے اور اس نے وہ رکھ دیا ہو کہ نہیں نہیں بےچارے نے غلط فہمی میں لیا ہے رکھ دیا. پھر جس نے اس کو دیکھ لیا ہوگا نا اس نے اس کی مانیٹرنگ کی ہوگی وہ کب غافل ہوتا ہے, پھر یہ بھی جب غافل ہوا تب اٹھا کے لے گیا ہوگا. یہ میرا خیال ہے واللہ اعلم, کیونکہ وہ رکھنے کے لے لے گا پھر رکھنے کی فول نہیں کرے گا کہ کہیں پکڑا جاؤں گا. پھر وہ رکھنے کے بعد ناک کی سیدھ میں سیدھا اس نے جانا ہوتا ہے کہ تیر کے موافق نکلے اور بھاگو ادھر سے کہیں شکارات سے نکل جائے گا. اتنا شکار کیوں رکھے گا ادھر دوسرے ستون کے پاس. واللہ اعلم. صلوا علی الحبیب.
میں خلیل احمد فیصل آباد سے عرض کرتا ہوں, میں یہ سوال کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھابھی دیور کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ ماں بن کے پالتی ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا بھی پردے کا اتنا ہی پابندی ہے جس کی عام ہے.
بھابھی اگر اپنے چھوٹے دیور کو پالتی ہے نا, لے پالک جس کو بولتے ہیں, لے پالک بچہ ہے اس کا, تو اس کا بھی جب یہ مرد اور عورت کے مسئلے سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا بھی پردہ ہوگا. اس سے بچنے کی صورت ہے وہ, کہ وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے اس کی ڈھائی سال کی عمر کے اندر اندر اگر اس نے دودھ پلا دیا ہے اس اپنے دیور کو 30 ماہ کے اندر اندر اگر اس نے دودھ پلا دیا ہے تو وہ اب اس کا پردہ نہ رہے گا. البتہ 2 سال کے اندر اندر دودھ پلانا چاہیے کہ 2.5 سال تک اگرچہ وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی, یعنی کہ وہ اس کا بیٹا تو کہلائے گا دودھ کا لیکن گناہگار ہوگی, کہ 2 سال کے بعد وہ 2.5 سال کے وقفے میں اگرچہ حرمت رضاعت ثابت ہو رہی ہے لیکن پلانا حرام ہے. اور اسی طرح 2.5 سال کے بعد اگر پلایا 30 ماہ کے بعد تو اب تو وہ حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی اور پلانا وہی گناہ تو رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں صبح گزرات بڑوڑا سے محمد فاروق اتاری. حضرت آپ کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ الحمدللہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے میں ہر روز رات کو نیت کر کے سوتا ہوں, پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ میں کر نہیں پاتا, تو اس کے لیے آپ کوئی مطلب مجھے وظیفہ یا ایسا کچھ بتائیں تاکہ میں اس چیز پر عمل کر پاؤں. اور میں نے کافی مطلب مدنی قافلے میں سفر بھی کیے ہیں اور جب سفر کر کے آتا ہوں تو الحمدللہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ مطلب گھر پہ بھی میں یہ چیز جو تہجد ہے ادا کر سکوں, لیکن گھر پہ آنے کے بعد وہ چیز ہو نہیں پاتی. تو اس کے لیے آپ مجھے کچھ وظیفہ ایسا کچھ بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کر کے مطلب اپنی تہجد ادا کر سکوں.
یہ وڈودرا بڑودا بھی بولتے ہیں اس کو, ہند کے گجرات کے شہر کے اسلامی بھائی تھے, ماشاء اللہ ان کو تہجد کا جذبہ ہے. تہجد نہیں تہجد, اس میں جی میں جا جمرک نجا تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے. تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مزید مدنی قافلوں میں سفر کی ضرورت ہے. آپ کبھی کبھی وہ 3 دن میں آ کر پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے, تو بعض کو تو ڈاکٹر فوراً وہ نہیں وہ زخمی ہو جاتے تو پٹا پنڈی کر کے اجازت دے دیتے ہیں, پٹا پنڈی بولتے ہیں ہماری گجراتی میں, ڈریسنگ وغیرہ کر کے اجازت دے دیتے ہیں اور بعضوں کو 1-2 دن کے روک لیتے ہیں, اور جس کو زیادہ چوٹیں آئیں اس کو کئی دن تک بعضوں کو کئی ہفتوں تک ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. تو آپ کو ابھی مزید مدنی قافلوں میں سفر کی ضرورت ہے. سرے دست 12 دن کا قافلہ آپ سفر فرمائیں اور پھر مزید 30 دن کی نیت 12 ماہ کی نیتیں کریں اور جتنا ہو سکے مدنی قافلوں میں سفر کریں, کیونکہ آپ کو مدنی قافلوں میں آپ بتا دیں کہ تہجد کا جذبہ مل جاتا ہے, گھر پہ آ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو مدنی قافلوں میں جب تہجد کے عادی ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ جل جلالہ گھر پہ وہ اثر باقی رہے گا، اور تین دن کا اثر زیادہ باقی رہتا نہیں ہوگا، جلدی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اور عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر یا موح سوئی میم ہا سواد یہ ہا حلوے والا یا موح سوئی یہ سات بار پڑھنا ہے، والآخر درود شریف ہر بار سوتے وقت یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عبادت کا جذبہ ملے گا، انشاءاللہ لذت آئے گی عبادت کی. سوتے سوتے جب بھی کوئی ورد پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے، ایک دم لمبے پاؤں کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میں بروڑا گجرات سے محمد امین میمن بول رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے، آج کل لوگ مسجدوں میں چالو نماز میں کرسی بیچ میں لگا کے بیٹھتے ہیں، آپ حضرت اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
کرسی پر نماز تو اب آج کل مسجدوں میں ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، کرسیاں رکھی جاتی ہیں مسجدوں میں تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، گھر سے چل کر آئے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہ کر گپے بھی مارتے ہوں گے اور پھر یہاں آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت دیر میں باری آتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، وہ جب تک کھڑے کھڑے رہ کر تکبیر تحریمہ کہنے کی بھی طاقت ہے فرض نماز کا، تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھ جائے، کھڑا رہ نہیں سکتا، اتنا بھی کھڑا رہ سکتا ہے تو فرض کی تو تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے بولنی فرض ہے، لیکن بس بیٹھ جاتے ہیں بےچارے. تو اس طرح جو کہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ اگر بیٹھ کر فرض نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام اس کے لیے فرض ہے. بہرحال کرسی پر بیٹھ کر بھی صف میں اگر وہ مجبور ہے تو پڑھے گا نماز، اس کو یہ نہیں کہ وہ باہر پیچھے کہیں اس کی کرسی کو دھکیل دو، چھوٹے بچوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جس کے ہاتھ میں بیساکھی ہوتی ہے اور وہ بھی صف میں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے نا، اس کو صف قطع یعنی صف کٹنا صف ٹوٹنا نہیں کہیں گے، نہ اس کو کونے میں دھکا ماریں گے. ہاں مگر ہم تحقیق تو کیسے کریں گے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے کرسی پر بیٹھنے کا، تو بیٹھ جاتے ہیں، تحقیق تو اس کی ممکن نہیں ہے، اس نے زنی پر بنیاد رکھنی پڑے گی. اور اگر کوئی بولے گا کہ کرسی اٹھا ہو تو پھر وہ کھڑا بھی ہو جائے گا، لڑنے کے لیے کوئی بھروسہ نہیں اس کا، تو پھر تحقیق بھی ہو جائے گی خود ہی.
ممکن ہے کہ ایک آدمی یا ایک جو ضعیف بزرگ ہیں وہ چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتے، تو اگر ایسا کوئی شخص اگر کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے ہی پڑھ لیتا ہے.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 510 پر وہ جو مسئلہ نمبر 18، اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں یورپ سے بول رہا ہوں. مجھے ایک باپا کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ کسی ایک شخص سارا زندگی گناہوں میں گناہ کے سمندر میں ڈوبا تھا، اور کون سا ایسا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی برکت سے ایک اس کا ذہن بنا کہ گناہ کی احساس ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اور اس سال حج کی سعادت بھی مل گئی اور عطار بھی بن گئی. لیکن باپا سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ سب کرنے سے، توبہ کرنے سے یا حج کی سعادت ملنے سے اس کا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پچھلے جو گناہ کیا یہ معاف کر دیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یوروپ کے یہ اسنائے بھائی تھے جنہوں نے مدنی چینل دیکھ کر گناہوں سے توبہ کی اور کہہ رہے کہ کون یعنی کہ اپنا نہیں کہہ رہے کہ میں نے کیا لیکن بھر کسی نے ایسا کیا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا تھا کہ جو اس نے نہ کیا ہو اب توبہ کر لیے ماشاء اللہ اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اس میں یہ کہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں خیر اس کی بہت تفصیل ہے پھر کہ کون سے گناہ بعض حقوق اللہ والے ہیں بعض تلافی بھی کرنی ہوتی ہے جس میں حقوق العباد ہے تو اس کی تلافیاں بھی جیسے نماز ہے نماز نے قضا کی تھی اس نے اب توبہ کر دی قضا اور حج میں بھی قضا کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جو قضا کے دیا بھاگ کر اس نے قضا جو ذمہ تھی نہیں کی تو پھر اثر نو گناہ گار ہونا شروع ہو گیا تاخیر اگر بلا وجہ کرتا ہے تو اس طرح حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں اس سے مراد بھی یہی ہے کہ حقوق العباد کا اب تک کا جو گناہ تھا یہ اس کا معاف ہوا اب آتے ہی اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ حقوق العباد ادا کرنے بعد میں سانس لینا ہے یعنی فوراً وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں لگ جائے جس کو مارا تھا پیٹا تھا دل دکھایا تھا قرضہ دبایا تھا مال چرایا تھا چھینا تھا یہ سب اس کو لوٹائے لوٹانا شروع کرے معافی مانگنا شروع کرے کوئی نہ کوئی نہ اسی ترکیبیں بنانا شروع کرے حقوق العباد کی ورنہ پھر اثر نو وہ گناہ تازہ ہیں معافی کا یہ نہیں کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کھا جاؤ کسی کے دو چار کروڑ روپے لے کے بھاگ جاؤ ایک آدھ لاکھ روپے خرچہ کر کے حج کر لو باقی معاف ہو گئے پیسے تو یہ تو وہ بہت نفع والا کاروبار ہو جائے گا دنیا داری کا ایسا نہیں وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو وہ چند لفظوں میں وضاحت کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اس طرح روزے بھی جو باقی تھے تو قضا کا گناہ معاف ہوگا لیکن اب آتے ہی وہ باقی روزوں کو قضا کرنا شروع کرے اس میں اگر بلا اجازت شرعی ڈھیلیں کرے گا تو پھر وہ گناہ تازے ہوں گے اسی طرح زکات میں جو تاخیر ہوئی پچھلی زکات جو چڑھی ہوئی تھی وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتی آج جو تاخیر کی اس کی معافی مل گئی اب آتے ہی وہ جو پچھلا جتنا بھی اکاؤنٹ ہے وہ نکالے اور ساری حج جو زکات پچھلے چاہے 100 سال کی چڑھی ہوئی تھی اس پر یہ سب ادا کرے یہ ادا نہیں کرے گا تو پھر گناہ تازہ حج سے آدمی پاک ہو جاتا ہے اور حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں اس کی مطلب یہ اس سے یہ مراد ہے اور یہ بھی فیضان رضا ہے کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو شاید آسانی سے یہ میں نے فتح رضویہ میں پڑھا ہے اور اس اعلی حضرت کے فتوے کا میں نے خلاصہ عرض کیا چند لفظوں میں اعلی حضرت نے بہت علمی انداز میں وہ لکھا ہے ماشاء اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت ہے گدائے اعلی حضرت ظاہر ہے کہ وہ کیا کر سکتا اپنے موٹے الفاظ میں عرض کر دیا اسی طرح آپ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر حقوق العباد کے معاملات ہیں کہ ماں کا دل دکھایا تھا تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا توبہ تو فرض ہے اس پر لیکن ساتھ میں ماں کو راضی بھی کرنا ہے کسی کے پیسے چھینے تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے توبہ تو اس پر فرض ہے لیکن ساتھ میں یہ اس کو پیسے بھی دے یا وہ معاف کر دے اس طرح یہ کہ وہ یوں آپ کو یہ حساب کتاب سارے وہ ڈیبٹ کریڈٹ سب برابر کرنا پڑے گا ادھار لیا تو وہ لوٹا دے وہ تو لوٹانے شہید کو بھی معاف نہیں لوٹانے پڑیں گے قرضہ تو معاف نہیں شہید کو جانوروں کو نہیں چھوڑا شریعت نے آپ اگر بکرے بھی لڑیں گے تو جو تگڑا بکرا ہے اور اس نے کمزور کو مارا ہے نا تو اب یہ کمزور جو ہے نا بکرا یہ قیامت کے دن تیار ہو کر سنگوں کے ساتھ آئے گا اور جس نے اس بکرے کو مارا تھا نا یہ جو بکرے نے مینڈے لڑاتے ہیں نا سن لو یہ تیار ہو کر آئے گا اور ابھی اس کو مارے گا جس پر ظلم ہوا جس جانور پر ایک چوٹی کا بدلہ بھی لیا جائے گا حقوق اور یہ بھی ایک طرح کی مخلوق ہے اگرچہ وہ بندوں کا اس پر اختلاق ہو یا نہ ہو لفظ بندہ لیکن یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تو اگر یوں قرضے نہیں یوں حقوق معاف ہو جائیں تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائیں گے انہیں واہ یہ ٹھیک ہے کہ حج کرے اور میرا بیٹا اس نے مار دیا تھا میرے دانت توڑ دیا تھا نہ ابھی حج کر کے آ کر بولتا میرا ستھرا ہو گیا اس کا تو دل دکھا ہوا ہی رہے گا نا اس سے تو معافی مانگنی ہی پڑے گی حاجی صاحب اور بہتر تو یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اس کو راضی کر لو پتا نہیں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے تو ایک رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا حقوق العباد کیسے معاف ہوں یہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. حقوق العباد کیسے معاف، میرا حق کا اعلی حضرت کا رسالہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں طریقہ مل جائے گا. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یوروپ میں بھی دیکھا جا سکے گا. ماشاءاللہ آپ نے توبہ کی، میں بہت خوش ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو استقامت بخشے. ہمت نہیں ہارنا، کہ میں نے بولا یہ تو بہت مشکل ہوگی، اب میں کس کو ڈھونڈوں، کیا ڈھونڈوں، کیسے کروں، تو جو جو مل جاتے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، جو نہیں ملتے ان سے ان کے بارے میں آپ دعائیں مغفرت کریں کہ یا اللہ اس کی اور میری مغفرت کر دے. اللہ کی رحمت سے امید ہے، نیت صاحب منزل آپ کوشش کریں، منزل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
توبہ سے متعلق ایک اور کنفیوژن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے یا توبہ کی طرف آتا ہے تو اسے اس طرح مطلب ذہن دیا جاتا ہے کہ ہاں دیکھا ہے آپ کو، آپ نے توبہ کی، اور اس طرح کا محاورہ بھی اس کے سامنے بولا جاتا ہے، سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو گویا کہ اسے مایوس کیا جاتا ہے، اس کی دھارس بنانے کے بجائے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا آپ فرمائیں گے؟
ایسا جو کرتا ہو تو سخت گناہ کر، دل آزاری کر رہا ہے اس کی، اور ایک نیکی سے اس کو روک کر اس کو گناہوں پر پھر گویا لگا رہا ہے. اور بلی سوچ چوہے کھا کر حج کو چلی تو محاورہ ہے، تو اس محاورے کو ویسے ہی محاورے میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی پر یہ منطبق کرنا کہ یہ توبہ کی تیار میں جانتا ہے یار، آدھی ہٹیاں دیتا ہے، اتنے ساروں کے پیسے دبائے نے وہ بھائی چلا آج پہ، تو سو چوہے کھا کر بلی آج کو چلی، تو اب یہ گناہ. کسی کی توبہ پر خامہ خواہ مطلب ہے کہ بدگمانی کیا ضرورت ہے، یہ بھلے وہ 99 بعد آج سینچری پوری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اب اس نے صحیح توبہ کی ہو، 99 بار پھر گیا تھا، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور یہ بند کر دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ پہنچتے رحمت کے دروازے تک.
پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ،
تو رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو بند کرنے والے؟ ایسا کبھی ایسی حرکت نہیں کیا کرے، توبہ کرنے والی کو حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو چپ ہو جائے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا محمد مدنی مدینے میں پیدا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ میں نے نام محمد مدنی رکھا ہے، جو کہ سرکار کے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں نام اس کا محمد مدنی رکھوں گا، تو میں نے محمد مدنی نام رکھا ہے، تو سرکار سے سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ اس کا کیا معنی ہے اور اس کا نام کس طریقے سے پکارا جائے، یہ صحیح ہے یا غلط، میں نے یہ نام رکھ دیا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مدینہ کا منا مبارک ہو، حقیقی مدنی منا ہوا. محمد مدنی بہت اچھا نام ہے، مدنی وہ جو مدینے میں رہتا ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، تو اس لیے یہ مدینے میں مدینے کا یہ نام کے بجائے یہ نیت ہو کہ حقیقی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے مدنی نام رکھا جائے، جیسے یہاں بھی مدنی نام رکھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں کہ میرے آقا کا یہ نام ہے مدنی، صفاتی نام ہے یہ، یوں سمجھ لو، تو بہت اچھا نام ہے. اور پکارنے کے لیے اس کو مدنی تو شاید کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا، مدنی کہتے ہوں گے، دال کو ساکن کر دیتے ہوں گے، جو بھی نام رکھو کچھ نہ کچھ تو اس میں یہ لوگ مسائل تو کرتے ہیں، مدنی اگر پکارنے ہو پکارتے مدنی ہوں گے، محمد مدنی کوئی بھی نہیں شاید کہتا ہوگا، مدنی بھی کہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مدنی کہتے ہوں گے جو کہ مطلب تلفظ غلط ہو گیا اس کا.
در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی، مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی، آقا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی، آقا مکی مدنی
دار المدینہ کی مجلس کے اسلامی بھائی، ناظمین، اساتذہ، اور الحمدللہ جو اسلامک اسکول ہمارا کھل رہا ہے اس کی اسلامی بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں پر الحمدللہ ملاحظہ فرما رہی ہوں گی آپ کا مدنی مذاکرہ. پاپا کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے اس حوالے سے، کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے.
پڑھانے والوں کو چاہیے کہ وہ اس لیے نہ پڑھائیں کہ مجھے صرف تنخواہ مل رہی ہے اس لیے بس پڑھا رہا ہوں، اپنا وہ یہ روزگار ہے، ٹھیک ہے روزگار اپنا ہے اپنی جگہ پر، لیکن تڑپ بھی رکھیں کہ مجھے ایمان بچاؤ تحریک کا بھی حصہ بننا ہے، اور دل کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ اور ایمانی تڑپ کے ساتھ ان بچوں کو پڑھیں. ہماری خواہش ہے کہ یہ بچے صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ رہیں بلکہ اخلاق کردار یہ بھی ان کا سنورا رہے، ورنہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے، کالجوں میں تو خاص کر وہ مارا ماری اور فائرنگ کے آئے دن واقعہ ہوتے ہیں، بڑے اسلحے پکڑے جاتے ہیں ان لوگوں کے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس سے پاک ہے اللہ کی رحمت سے، اس طرح کی کوئی اس کی کمپلین کہیں بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو ہمیں ان کا کردار بھی بنانا ہے، با اخلاق مسلمان بنانا ہے ان کو، یہ اساتذہ کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے، اساتذہ اس کا تعاون کریں، سلیبس کی روشنی میں ان کے اخلاق کو درست کریں اور تندہی اور دل جمعی کے ساتھ ان کو پڑھائیں، اپنے صرف ذاتی مفاد کی حد تک نہ پڑھو، وقت بھی بے شک اجارے کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ پابند نہیں ہیں، لیکن کچھ وقت اور بھی اگر دینا پڑ جائے تو خوش دلی سے دے دیا کریں ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی. تو انشاءاللہ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ پڑھائیں گے، نیک نیتی کے ساتھ پڑھائیں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذخیرہ اکٹھا ہو. تو بچوں کو مدنی منوں کا اپنے نمازی بنانا ہے، کالج کی اکثریت بے نمازی ہوتی ہے، اسکولوں کی غالب اکثریت بے نمازی ہوتی ہے، نمازوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، نمازیوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا عام طور پہ، اور چھوٹ سے گناہ کیے جاتے ہیں، بلکہ نیکیوں سے روکنے کے تو واقعات ہیں، نیکیوں سے روکا جاتا ہے، گناہوں سے روکنے کا چانس کم ہوتا ہے. ہاں ان گناہوں سے ضرور روکتے ہیں، اور اس سے روکنا اللہ رسول کی نافرمانی مقصود نہیں ہوتی، وہ گناہ ان کے امیج کو خراب کرتے ہیں تو روکتے ہیں. یہ میں ایک عموم کی بات کرتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں، ایسا نہیں، خوف خدا والے اور بھی اساتذہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. میں اپنے پہلی جماعت میں تھا، پہلی جماعت میں چھوٹا سا بچہ تھا میں، تو ایک اسلامیات کے ہمارے استاد تھے. دیکھو نا مجھے یاد رہی ہے پہلی جماعت میں بچے کی عقل کتنی، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے بعض بچپن کی باتیں یاد ہیں. تو ایک استاد سے مولوی صاحب مجھے یہاں سے گاڑی تھی چھوٹی سی ان کی، وہ تھے ادھیڑ عمر کے، اب تو یہ حیات ہو اس کی امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے، ایسا نقش بٹا دیا. انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے سلیبس میں تو نہیں تھا، لیکن ایک لیکچر دیا، ایک بیان کیا گناہوں سے ڈرانے والا، وہ جہنم کے عذاب کا ایسا تذکرہ کیا انہوں نے کہ وہ آج بھی میرے دل پہ گویا نقش ہے، مجھے یاد ہے. وہ ڈرا دیا تھا انہوں نے، ڈر بھی سمجھو ایک طرح سے کام آ گیا. دیکھو آج میں نے کسی استاد کا تذکرہ نہیں کیا، اس کا کیوں کیا؟ خیر کے ساتھ ان کو یاد کیا، ان کے لیے دعا کی میں نے. تو آپ بھی ان طلبا پر اپنے حسن اخلاق کا نقش چھوڑیں، اپنے اعلیٰ کردار کا نقش چھوڑیں، خوف خدا و عشق مصطفیٰ کا نقش چھوڑیں، تو یہ آپ کے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں سے نوازیں گے. خالی پیسوں سے رشتہ نہ رکھیں، اصل رشتہ آپ کا نیکیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پیسے ضمنی ہے، وہ تو کہیں نہیں آتے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھائیں، وقت کی پابندی کریں، جو آپ کو قانون اصول بتائے جائیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کریں. ان کو نقش کر دیں. ہر مدنی منا یا منی آئیں گے، ہو سکتا ہے ماڈرن گھرانوں سے آئیں گے، ان کو اللہ اللہ بولنا سکھائیں، ان کو کلمہ پڑھنا سکھائیں، ان کو نور والا آیا ہے پڑھنا بھی سکھائیں. بچوں کا تو یہ بچوں کی تو پسند ہی نعت ہے نا، نور والا ہے. تو ان کو مرحبا کے نعرے لگانا بھی سکھائیں، ان کو اللہ کا ذکر بھی سکھائیں، ان کو جو مطلب ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ سکھا سکتے ہیں یا سکھا سکتی ہیں، ان کو سکھائیں، ان کے دلوں پر نقش چھوڑیں. وہ جنت کی ان کو طلب بتائیں. میں اپنی مدنی منی کو، جب یہ منی جی، تو ایک بار میں اس کو وہ جنت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جنت میں یہ پھل ہوگا وہ پھل ہوگا، تو اس نے وہ مجھے لقمہ دیا اور شاید موسمی بولا کہ موسمی بھی ہوں، شاید یہ پوچھا تھا کہ موسمی بھی ہوگی جنت میں، وہ موسمی کا ہی یاد پڑتا پوچھا تھا اس نے، وہ چھوٹی سی تھی. اس طرح مطلب یہ کہ بچوں کو یہ باتیں بتائی جائیں، نیکی کی باتیں ان کو سکھایا، تو انشاءاللہ ان کی بھی آخرت بہتر بنے گی. بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے تو، اور آپ کی آخرت کا بھی انشاءاللہ بھلا ہوگا. یہ ہماری تڑپ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ دنیا پڑھانا نہیں ہے. ہمیں دنیا پڑھانے کا اس لیے جذبہ مجھے نہیں ہے کہ دنیا پڑھانے پر ساری مشینری لگی ہوئی، ہر سارے ماں باپ جنرلی دنیا ہی پڑھا رہے ہیں، سارے ادارے دنیا کی تعلیم کے پیچھے مٹھیاں باندھ کر کے بھاگ رہے ہیں. لاکھوں ادارے اور لاکھوں اسکول کالج دنیا میں کھلے ہوئے پڑھائے جا رہی ہیں، لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں، دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ جو ہے نا وہ تعلیم میں مصروف ہے. ظاہر ہے اس کی غالب نہیں، اغلب حصہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم میں، دینی مدارس بیچارے تو مظلوم ہیں، ان کو کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ یہ بیچارے مفت پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، مفت رہائش دیتے ہیں، تب بھی کون آتا ہے؟ گنتی کے لوگ ہیں ان کے پاس، دنیا پڑھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اور ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، کیا دینی مدرسوں کو بھی یہ دیا جاتا ہے؟ دینی مدرسوں کے تو گلے گھونٹے جا رہے ہیں. ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو دینی مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں، بدنصیب ہیں یہ لوگ. اور منا للخیر میں داخل، بھلائی سے بڑا روکنے والا، یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت تھی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ دینی اداروں سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہاں کوئی اور وجہ ہو روکنے کی تو الگ بات ہے، جیسے کہ وہ دینی ادارہ شریعت کے مطابق نہیں تو اسے روکا جائے گا، بدعقیدہ ہے تو اسے روکا جائے گا، لیکن یہ کہ اہل حق کا ہے اور عقیدے کی کوئی خرابی نہیں، عمل کی خرابی بھی مصلحت نہیں ہے، صرف وہ دیندار ہے اس لیے روکنا کہ یہ بس ملہ بن جائے گا، بہت خطرناک ہے. ایمانوں کے کہیں باندھے نہ پڑ جائے، ایمانوں کے لالے نہ پڑ جائے. کہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھا، ان کی تعلیمات سے یار تم روک رہے ہو، تم کیسے آدمی ہو؟ کیا گیا تم پھر داڑھی رکھی ملہ بن گیا تم بولتے ہو، وہ برا بولتے ہو کہ داڑھی رکھ لی سے. تم غور تو کرو کہ جس نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی تو داڑھی رکھی ہے نا، انہی کی تو نقل کر رہا ہے نا. فلم ایکٹر کی نقل کرنے سے روکو، لیکن تم چاہتے ہو کہ فلم ایکٹر جیسا بنے، کیا الٹی منطق ہے آپ کی یار، ایسا نہیں کرو. قبر میں جانے سے پہلے پہلے لوٹ آؤ، ورنہ قبر میں جانے کے بعد آپ پلٹ کر آ نہیں سکو گے، چیخو گے تو آپ کی چیخ کو سن نہیں پائے گا، آپ کی مدد کے لیے کوئی آ نہیں سکے گا. ابھی مان جائے, توبہ کر لو پچھلے گناہوں سے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت کے راستے پر ڈال دو.
باپا ایک ہمارے مدنی نامات کے ذمہ دار نے کابینہ کا میسج آیا کہ میں جب مدنی ماحول میں آیا اس وقت میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا, تو داڑھی شریف رکھ لی تو اسکول ماسٹر نے بلوا کر داڑھی اور زلف پر اعتراض کر کے کٹوانے کا کہا تھا. وہ اپنی پرانی بات بتانے لگے کہ اس طرح سے جب داڑھی شریف رکھی تو مجھے اس وقت استاد نے مطلب کٹوانے کا کہا کہ یہ کیا رکھا ہے تم نے.
حاجی عبید رضا چھوٹے سے تھے, مننے سے تھے, تو یہ بھی وہ اسکول میں جاتے تھے, وہ چھٹی تک پڑھا انہوں نے اسکول میں, یہ اڑی پر تھے, یہ مدنی ولیے میں جاتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا, سفید لباس اور امام. الحمدللہ آج ہمارے ذمہ دار تک میں نے دیکھا کہ ان کو بچوں کو رنگین شاہ بنا دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ میرا بچہ سفید لباس اور امامہ پہن کر اسکول میں جاتا تھا اور ساری اسکول پریشان تھی, ساری انتظامیہ پریشان تھی, کسی کی نہیں مانتا تھا میں اسی ولیے میں جاؤں گا. آخر کار ان کی بڑی جو اوپر جو کمیٹی ہوتی انہوں نے اس کے لیے خاص رول پاس کیا, بولے الیاس قادری کے بچے کو مت چھیڑو, یہ جو پہنتا ہے اس کو پہننے دو. الحمدللہ نہ میرا روب نہ میں نے کوئی مطالبہ کر رہا, مطالبہ بھی نہیں کیا, یہ اخلاص اس کا, خلوص بچے کا کام کر گیا, اس کو مت چھیڑو, یہ الیاس قادری کا بچہ, یہ کام مطلب پینٹیں اور شرٹیں اور یہ شرٹ ان کرے گا. اتنا کم الیاس قادری کا معاملہ اتنا کمزور نہیں, یہ سنتوں والا لباس پہنے گا, چھوڑ دو اس. تو یہ کہ بچہ, میرا بچہ جھکی تھا بالکل, الحمدللہ تو جھکی بنو یار. اگر جذبہ صادق ہوگا تو انشاءاللہ راہیں خود ہی آسان ہو جائیں گے. جب خود ہی اب آپ پل پلے ہوں گے تو پچھ پچھ کرتا ہوگا دل, تو کہاں سے راستہ ملے گا آپ کو. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. امامہ باندھنا ہے تو مدنی حلیہ اپنانا ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ
اپنے بچوں کی بھی رنگین شاہی ختم کرواؤ, ان کو بچوں کو بھی اجتماعوں میں ڈال دیا کرو کہ دیکھو یہ اپنی لائن ہے. چھوٹے بچوں کو اسی لیے میں اپنے چھوٹے تھے جب سے میں اجتماع دکھاتا تھا, یہ بےچارے ان کو کیا پلے پڑے یار, یہ دیکھتے رہے کہ یار اپنی لائن یہ ہے, داڑھی امامہ زلفے اور یہ مدنی ماحول ادھر ادھر لے جانے کے بجائے ان کو اسی ماحول میں رکھے. میرا چھوٹا بلال جو تھا نا چھوٹے سے تھے مننے سے, تو میرا امامہ سر پہ رکھ لیتے تھے, میری چادر اٹھا کے ڈال دیتے تھے گلے میں, ہاں باپا بنی ہوئے ہیں. باپا میں باپا ہوں, اس کو کیا پتا بےچارے, بچہ تھا نہ سمجھتا جب. تو الحمدللہ مطلب ہمارے اسی طرح کا حساب کتاب ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو بھی مدنی حلیے کا ہی پابند بنائیں. اب یہ ٹھک کر کے بولو گے کہ اس کی امی بولتی ہے کہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, یہ بولو گے آپ شاید. اب یہ کہ امی کے تو آپ شاید وہ لبیک, وہ تو کا کے لیے بھائی میلے ہو جاتے تو تیری خدمات پھر کس کے لیے. کپڑے پہنانا گناہ نہیں ہے, پہننا بھی گناہ نہیں ہے, لیکن اب میں دعوت اسلامی والا ہوں کیا کروں, تو میرے کو بس یہ سفید لباس اچھے لگتے ہیں. اب جیسے سفید لباس کے بس سویٹر اور یہ کوٹیاں اور یہ جیکٹ ہیں سب, یہ جو جائز ہے وہ جائز ہے, مگر میرے کو پسند نہیں ہے. میں سردی اب بولتے آپ کو سردی لگتی ہے تو میں کوئی پتھر کا بنا ہوا, میرے کو سردی نہیں لگتی, میں نے دو سویٹر اندر چڑھا کے رکھے ہیں, وہ پھر وہ موقع ملتا تیسرا بھی چڑھا لیتا ہوں فل آستین کا, سردی زیادہ لگتی ہے تو اندر میں جا کر موقع کی مناسبت سے, مگر یہ سب مین اندر ہوتے ہیں کرتے کے اوپر سفیدی. تو اپنا یہ مطلب لیبل جو ہے نا بوتل کے اوپر ہی ہوتا ہے ہمیشہ, اندر نہیں ہوتا. تو اپنا یہ سفید لیبل تشخص جو ہے یہ باقی رکھو ہے, یہ مشورہ ہے, کوئی اس پہ شدت نہیں ہے. ماشاء اللہ کافی سارے بھائی آپ کو ملیں گے جہاں برف باریاں ہوتی ہیں وہاں بھی ایسے مل جائیں گے کہ وہ سفید لباس میں آپ کو دیکھیں گے. آپ اس ویڈیو میں شادیوں میں اصل ایک تعداد کوٹی پہنتی ہے, اپنے پاس ملنے آتی ہے اتار کے آتی ہے تو کار میں رکھ کے آتے ہیں, یہ میں نے دیکھے اسے. لیکن سب ایسے نہیں ہوں گے, پہنتے بھی ہوں گے. میں یہ تو مطلب اب میرے کو دھوکہ دے, میں باپا ہوں یار, میں سب سمجھتا ہوں. باپا بولتا کچھ نہیں ہے کہ دوسرے کو بنانا, مگر باپا سمجھتا ہے. تو کوٹی پہن کر بےچارے شادیاں کرتے ہیں اور جائز ہے, بار بار بولتا جائز ہے, ناجائز نہیں سمجھنا کوٹی پہننا. وہ کوٹ کی کوٹی وہ چھوٹی سی ہوتی بغیر آستین کی, پہلے تو پہنتے تھے, اب تو خدا جانے اب کوئی کہیں اور نکل گئے ہو تو تعجب نہیں ہے, کیونکہ اب وہ پرواز اب شیروانی چل پڑی ہے. یہ تو بہت پرانا لباس ہے, واپس پلٹ کر آ گیا.
شیروانی تو ہزاروں روپے کی, اس میں تو ایک سے ایک
امبرائڈری. اب شیروانی چلی ہے, واپس چلی ہے,
امبرائڈری ہوتی ہے اس میں, کڑھائی ہوتی ہے بہت خوبصورت. اور
نہیں, یہ بہت غلط آئی ہے, اس لیے کہ یہ ایک بار پہنی جاتی ہوگی, بعد میں پھر پتا بھی نہیں.
بالکل ایسا,
انا للہ. تو کئی کئی ہزار کی, کوٹیاں ہزاروں کی بنتی ہوں گی, وہ تعجب نہیں ہے, کیونکہ یہ تھوڑی کو وہ اولڈ کلوتھ میں سے اٹھا کے لاتے ہوں گے, ہے تو اسپیشل سلواتے ہوں گے, کپڑا لے کر سلائی کرواتے ہوں گے.
اس میں باپا ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کہ جو سلوانے جاتے ہیں نا, ان کو یہ ذہن دیا جاتا ہے درزی کی طرف سے, یا جو اس طرح کے بوتیک کہلاتے ہیں, یا جو جہاں پر یہ شیروانی یا اس طرح کی کوٹی یا اس طرح کے کپڑے جو دولہا کے لیے ملتے ہیں, تو ان کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ آپ شادی ہو رہی ہے نا, تو شادی میں تو چلتا ہے, ایک بار تو پہن لیجئے, تھوڑا سا زیادہ نہیں, تھوڑا سا لائٹ میں امبرائڈری کروں گا آپ کی, تھوڑی سی یہ والے بٹن لگا لیجئے, ایک ہی بار تو ہے.
درزی کنوینس کرتا ہے کہ میرے سے سلواؤ.
جی باپا,
کوٹی گارمنٹ کے بھی ملتے ہیں,
یہ گارمنٹس کی فیلڈ,
گارمنٹس کی فیلڈ کے باپا ہوتے ہیں, کرتا کلیکشن پراپر شاپ ہوتی ہے, بزنس.
اچھا اچھا, اس کے پاس گیا ہو تو پھر یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, جس طرح بولتے ہیں تو اس طرح یہ بھی بولتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے پاپا کہ بنی ہوئی چیزیں تو ملتی ہیں, پھر بنی ہوئی چیزیں سیمپل کے طور پر ہوتی ہے, تو پھر یہ اپنے مٹیریل کی ترکیب بنا کر اس طرح سے سائز کے حساب سے.
بالکل, جیسے اپنے کرتے بنا کر دیتے ہیں, یہاں فیضان مدینہ میں دکان ہے نا
جی پاپا, اسی طرح
پاپا اپنی دکان کا سودا تو سبھی بیچتے ہیں, مگر ہمارے اسلامی بھائی کو جو مدنی حلیہ کسی حد تک اپناتا ہے, اس کا یہ ذہن بناتے ہیں, میں اس کو جانتا ہوں, وہ یہ ذہن دیتے ہیں کہ آپ شادی کا موقع ہے نا, اس میں کبھی تو چلتا ہے.
ابھی کیا کریں یار, وہ لاکھوں لاکھ عیسائی بھائی اپنے ساتھ ہیں, عیسائی بہنیں ساتھ ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن. جو پکا دعوت عیسائی والا ہوگا نا, وہ بالکل سفید لباس رکھے گا, اوپر کچھ بھی نہیں چڑھائے گا, اور تھوڑا بہت کمزوری ہوگی تو بےچارا وہ چڑھا لے گا. جائز ہے, میں بار بار اس لیے بولتا ہوں جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن کیا بولوں, میں دعوت اسلامی والا ہوں. تو کوئی پہنتا اس کو برا بھلا مت بولنا, اس کی وہ مذاق نہیں اڑانا, پھر دل آزاری ہوگی, اس کو شرمندہ بھی نہیں کرنا. وہ سردی سخت جاؤ نا, وہاں سمجھانا بھی نہیں, بولنا بھی نہیں کہ نیچے پہنو, تو مانے گا نہیں آپ کی کچی ہوگی یا بزن ہو کے چلا جائے گا. ہماری منزل یہ کپڑے بدلوانا نہیں ہے, ہماری منزل دل بدلوانا ہے. جب دل بدلے گا تو کپڑے بھی بدل جائیں گے. عشق رسول کی شمع روشن کرنا ہے, جس میں دنیا کا گند گھس گیا ہے, اس کی صفائی کرنی ہے. ارے منڈا نہ حرام ہے, رنگین کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, داڑھی منڈا نہ حرام ہے. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام, وہ جہنم لے جانا والے کام. لہذا جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ توبہ کر لے, اور تھوڑی سے نیچے کم از کم ایک مٹھی, یہ واجب ہے نا, ایک مٹھی تک رکھ لے انشاءاللہ. Oh.